پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا اسپین میں ہونے والی دہشت گردی سے، جہاں دو حملوں میں متعدد افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے اور اب گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں اور پولیس کی اطلاعات یہ ہیں، کیٹالان پولیس نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک چوتھے آدمی کو بھی اس حوالے سے گرفتار کر لیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بارسلونا سے اقبال چوہدری صاحب ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، جو جن کا تعلق سینٹر فار اسٹریٹجک کنٹمپریری ریسرچ سے ہے. اور خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے برسل سے. اقبال چوہدری صاحب، یہ فرمائیے کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ایگزیکٹلی مارے گئے ہیں اور حکومت کیا کہتی ہے اب اس بارے میں؟
سرکاری ذرائع کی جو آخری رپورٹ ہے جبھی صاحب، اس کے مطابق 13 آدمی جو ہے وہ جان سے گئے ہیں، 15 ابھی جو ہے ان کی حالت نازک ہے، اور کل زخمی جو ہیں وہ 100 سے اوپر ہیں. وہ مختلف جو ہاسپٹلس ہیں بارسلونا کے ان میں زیر علاج ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کل بنیادی ٹریٹمنٹ کے بعد یا رات کو رات گئے فائر کر دیا گیا.
گورنمنٹ گرفتاریوں کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، ایگزیکٹلی کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ تعلق کون سے گروپ سے ہے؟
جو ریئل اثر ہے، جو جس نے وہ وین کے نیچے دے کے لوگوں کو کچلا ہے، مارا ہے، وہ ابھی تک مفرور ہے. اس کا ایک بھائی اور اس کا ایک قریبی دوست پولیس ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جو لوگ اس رات 1:30 بجے یہاں سے تقریباً 50-60 کلومیٹر دور مارے گئے تھے، وہ ایک ہی گاڑی تھی جس کے اندر وہ سفر کر رہے تھے. 5 لوگ 4 موقع پہ مارے گئے، 5واں جو ہے وہ گر گیا، اور ایک چھٹا شہری جو ہے وہ بھی اس فائرنگ کی زد میں آ کے پولیس ذرائع کے مطابق ہسپتال میں داخل ہوا تھا، وہ بھی اس دوپہر کو جان سے گیا ہے. یعنی ٹوٹل مرنے والے اس میں 6 افراد ہو گئے ہیں، جس میں پولیس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 دہشت گرد تھے یا وہ بھی ایسے ہی کسی دہشت گردانہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، یا ان کے پاس پولیس ذرائع کے مطابق کوئی ایکسپلوسیو مٹیریل تھا، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی کوئی بھی تصدیق نہیں ہو سکی.
اچھا یہ بتائیے، کسی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کیا ہے یہ حملہ؟
یہ تو بڑی کامن سی بات ہے. اب جو چیز ویزیبل ہی نہیں ہے، جب وہ دعویٰ کرے گی تو اس دعوے کی ویریسٹی پہ آپ کے ساتھ تک یقین کریں گے یا نہیں. وہ وہی داعش نے جو ہے نا پروکلیم کیا تھا رات گئے کہ یہ ان کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہے.
نہیں، گورنمنٹ کا کیا ہے سٹینڈ اس بارے میں؟
گورنمنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا. گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ وہ اسپینش سٹیزن تھے جو 2 کرائے کی گاڑیاں لے کے نکلے. ان میں سے ایک گاڑی یہاں سے 60 کلومیٹر دور 2 گھنٹے کے بعد پولیس نے ٹریس کی تھی، پھر اس گاڑی کو چیک بھی کیا گیا. اس کے ان کو شک تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ایکسپلوسیو مٹیریل نہ ہو، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا. جو رات گئے 4-5 لوگ مارے گئے، اس سے پہلے بھی ایک آدمی جو ہے وہ ایک ایگزٹ پہ یہاں سے 30 کلومیٹر دور جو ہے نا، اس نے پولیس کے کام میں رکاوٹ پیدا کی. اب خدا شاہد کہ وہ حقیقتاً دہشت گرد تھا، بری نیت سے اس نے رکاوٹ پیدا کی، یا بعض اوقات نئے ڈرائیور جو ہیں وہ پریشان ہو کر پزل ہو کر بھی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس سے پولیس کے کام میں رکاوٹ ہوتی ہے. تو اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ شاید بارسلونا نہ آئے ہوں، بارسلونا ایک زندہ شہر ہے جو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اور سارا سال یہاں پر کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوئی. اسپیشلی وہ جگہ جس کو ان دہشت گردوں نے چنا، اس جگہ پہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، برف باری ہو، کبھی بھی وہ جگہ سنسان نہیں ہوئی. جو آج گئی رات کو سنسان تھی پولیس کنٹرول کی وجہ سے. جو ہمارے یہاں سیاحت کا چونکہ بہت ہی بڑا رجحان ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بےچارے متاثر ہوئے، لیکن وہیں انسانیت کی بہت عظیم مثال بھی سامنے آئی. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ جو ٹورسٹ باہر گلیوں میں پریشان تھے وہ ان کے گھروں میں پناہ لے سکیں، رہ سکیں. ٹیکسی سیکٹر ہے، اس میں اپنے لوگ یہاں بہت کام کرتے ہیں، تقریباً 2000 کے لوگ قریب پاکستانی اوریجن کے کام کرتے ہیں. ان لوگوں نے بھی مفت لوگوں کو ٹیکسی سروس فراہم کی ہے، کیونکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اسپیشلی زیر زمین پبلک ٹرانسپورٹ، وہ پینک کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی کہ تاکہ کوئی مزید اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائی جو ہے وہ وقوع پذیر نہ ہو. تو ظاہر ہے سیکورٹی کے سارے ادارے جو ہیں وہ اسی میں الرٹ لگے ہوئے تھے.
اور یہ کہ پاکستان ہوئی ہے پاکستان
تک نہیں، لیکن آج جو ایک بہت بڑا امیج دنیا کی طرف گیا ہے، ایک پیغام گیا ہے بڑا واضح، وہ یہ کہ کنگ موجود تھے میرے آگے 2 میٹر کے 1.5 میٹر کے فاصلے پر، پریزیڈنٹ موجود تھے، وائس پریزیڈنٹ، جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں کیٹالونیا اس کا پریزیڈنٹ، اسپیکر، تمام عمائدین، ساری فورسز کے سربراہ، بری فوج کے، بری فوج کے، آرمڈ فورسز کے، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، ساری کابینہ، اپوزیشن لیڈر، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ لاکھوں کا مجمع تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔
صحیح، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور یہ بتایا ہے پاکستان کے فورن آفس میں کہ اس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا جو ہلاک ہوئے ان لوگوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب چودھری صاحب۔
ہوئے پاکستانی رپورٹرلی جن کو بنیادی طبی امداد دینے کے بعد رات کے فارغ کر دیا گیا تھا، کچھ ذرائع میں کسی کے جان سے جانے کی بھی اطلاعات تھی، لیکن کونسل جنرل آف پاکستان بارسلونا کی جو رپورٹ ہے ان کے ذرائع کے مطابق وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ڈسچارج کر دیے گئے۔
بالکل، بہت شکریہ آپ کا اقبال چودھری صاحب۔ اور سلمان جاوید صاحب، آپ بتائیے کہ داعش نے اس کا دعویٰ کیا ہے، گورنمنٹ ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کر رہی ہے، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام سے اور عراق سے اب وہ آن دا رن ہے، تو کیا اب وہ دوسرے خطوں میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
بہت شکریہ جعفری صاحب۔ داعش نے بالکل اس کا کلیم کیا ہے، بے شک ایک ویگ بات ہے کہ ابھی جو چیز اپرنٹ نہ ہو یا جس چیز کے خد و خال واضح نہ ہو اس کا کلیم کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم یورپ کے اندر داعش کی پریزنس کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انیشلی داعش کو جتنی بھی فٹ سولجرز ملے ہیں یا جو ٹیکنیکل سپورٹ ملی ہے وہ ساری کی ساری یورپ کے جو ان کے کیڈرز تھے، یورپ کے جو ان کے سولجرز تھے وہاں سے ملی تھی۔ اگر ہم 2015 کی کچھ رپورٹس اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیلجیم جو ہے دیٹ واز ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیرر کیپیٹل فار آئیسس ان یورپ۔ اسی طریقے سے فن لینڈ کے اندر 0.95% جو ہے وہ ان کی پریزنس موجود تھی 2015 کے اندر، آئرلینڈ کے اندر 0.07% کے قریب تھی، آسٹریلیا میں 0.06% کے قریب تھی، ڈینمارک میں 0.04%، حتیٰ کہ یہاں سے رپورٹ ہوا تھا کہ اسپین کے اندر تقریباً 150 لوگ ایسے ہیں جو کہ سیریا کی طرف ٹریول کیا ہے جنہوں نے اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں، یہ 2017 کی رپورٹس ہیں۔ تو وہ جو 150 لوگ واپس آئے ہیں، کیا ان کی انٹیگریشن کا کوئی پروسیس جو ہے وہ حکومت نے جاری کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی ٹیرر اٹیک ہوا ہے بارسلونا کے اندر، یہ آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اتنا بڑا ٹیرر سیل جو ہوتا ہے وہ اس کو چھپا کے رکھنا، 200 کلومیٹر کے دوری کے پر جو بارسلونا میں جہاں پہ اٹیک ہوا ہے وہاں سے 200 کلومیٹر کی دوری پر جو ابھی چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ایکسپلوسو جو ہے وہ ہوا تھا تھرسڈے کو، جس کے اندر وہ گیس کنسٹرز پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے نہیں ہوا سر، وہ وہاں پہ وہ پھر ایکسپلوسو ہوا اور انہوں نے وہاں پہ پولیس نے وہاں پہ جگہ کو پکڑا، ایک وہ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ٹیرر اٹیک بارسلونا کے اندر ہوا، پھر اس کے بعد اگلا اٹیک آج جو ہے وہ کیمبرلون کی بھی جگہ ہے وہاں پر ہوا ہے۔ تو یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں سارے کے سارے، اور اتنا بڑا سیل اگر اسپین کے اندر ایکٹیو ہے جو کہ سیوسائڈ ویسٹ کو بھی لے کے چل رہا ہے، جو کہ ایکسپلوسو کو بھی لے کے چل رہا ہے، اور جو کارز کو بھی ویپن کے طور پہ یوز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیسس انسپائرڈ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو سیریا سے ہو کر آئے ہیں، سیریا اور عراق سے، یا وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں ان کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی طرح آج ایک اٹیک فن لینڈ کے اندر بھی ہوا ہے جہاں پر ایک ریمپیج ہوا، اور ریمپیج کے اندر ایک بندے نے ایک اس کو بھی وہ لوگ لون وولف کے طور پر لے رہے ہیں، لیکن اس نے 6 سے 7 لوگوں کو اپنی چھری سے جو ہے وہ سٹیب کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ تمام لوگ جو کہ واپس آ رہے ہیں سیریا اور عراق سے، جو کہ یورپ سے ان کے پاس گئے ہوئے تھے یا ان کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی منسلک تھے، انہوں نے یورپ کو اب اپنا ہب بنانا شروع کر دیا ہے ٹیرر اٹیک کا۔ یہ جو کار اٹیک ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا اٹیک نہیں ہے، ہم لندن میں سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے فرانس کے اندر دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے اسٹاکہولم کے اندر، برلن کے اندر یہ کار اٹیک پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ تو یورپ جو ہے شاید وہ ابھی تک مینٹلی پریپیئر نہیں ہو پا رہا کہ وہ جنگ جو کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر جا کے لڑ رہے تھے پری ایمپٹیو میئر کے طور پر، وہ جنگ اب ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔
اچھا، ہمارے ساتھ رہے گا سلمان جاوید صاحب، ہم ذرا سا بات کریں گے، خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں برسلز سے۔ خالد فاروقی صاحب، ابھی سلمان جاوید صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ برسلز میں بیلجیم جو ہے اب وہ کسی زمانے میں ایک یا اب بھی اس کی حیثیت تو دہشت گردوں کے لیے کیپیٹل سی ہے۔ آپ وہاں موجود ہیں، آپ بتائیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور گورنمنٹ کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟
بیسیکلی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2015 میں اور 16 میں خاصا یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہاں جو مسلمانوں کا معروف کمیون ہے اسی جگہ سے 70% دہشت گرد آئے، اور وہ ان میں اور اس ملک سے 475 کے قریب لوگ شام گئے تھے جس میں سے 223 کے قریب واپس آئے اور حکومت کی وہ نظر میں بھی رہے, لیکن انہوں نے پھر یہاں اپنے سیل بنائے اور وہاں سے انہوں نے تربیت لی ہوئی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہاں آپریٹ کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں سے تربیت لے کے آئی ہے شام سے. لیکن شام کی جنگ سے قبل بارسلونا سے آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے دو جو دہشت گرد تھے وہ بھی بارسلونا میں ایک مہینہ رہے تھے اور یہاں سے انہوں نے خاصی پلاننگ کی تھی. اور اس کے علاوہ بارسلونا خود جو ہے وہ دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کا ایک طرح سے ہب ہے, کیونکہ بہت زیادہ وہ نارتھ مغرب کا جو القاعدہ ہے شمالی افریقہ کا, موریتانیہ, موروکو اور الجیریا, ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو وہ میڈیٹیرینین, اکراس میڈیٹیرینین جو کچھ شمالی افریقہ میں ہو رہا ہے اس کا بھی اسپین پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے, کیونکہ ایک جو ہے وہ گروپ پکڑا جا رہا ہے 200 کلومیٹر دور بارسلونا سے, کچھ اس کے سبب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے یہ ایک بڑا, بہت بڑا میسو جو ہے وہ اٹیک کرنے کا ان کا پروگرام تھا جس میں وہ ڈسٹرپٹ ہوئے ہیں. اور خاص طور پر سیکورٹی فورسز نے اس حملے کو بہرحال اچھی خاصی رکاوٹ اس میں پیدا کی ہے, لیکن یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ساؤتھ کی طرف یہ شفٹ کر گئے ہیں. اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیلجیم جو کہ سینٹر ہے اس دہشت گردی کا, اور یہاں پر جو سلیپنگ سیل ہیں ان کا تعلق بھی شمالی افریقہ سے ہے, موروکو سے بالخصوص. اور یہاں کے 90% جو دہشت گرد ہیں وہ معروف مسلمان کمیون سے جو یہاں بیلجیم میں ہے سینٹر کے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر برسل سے, اس کے بھی تمام لوگ جو ہے وہ ان کا تعلق موروکو سے ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جس طرح بارسلونا میں ابھی آپ نے ایک دیکھا پیٹرن کہ اس میں دو بھائی ملوث ہیں, اسی طرح پیرس میں بھی دو بھائی ملوث تھے, برسلز میں بھی دو بھائی ملوث تھے, پھر دوسرا جو اٹیک میٹرو ٹرین پہ کیا تھا وہ بھی دو بھائیوں نے کیا تھا. تو ایک اسٹریٹجی ہے کہ پوری پوری فیملیز کو اس میں انوالو کر لیا گیا ہے, اور اس وجہ سے سیل جو ہیں بڑے وہ ان میں پینیٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ اتنے زیادہ سلیپنگ سیل موجود ہیں اور ایک بڑی نئی اسٹریٹجی حکمت عملی کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہے ہیں یہاں پر, اس لیے ان کو مکمل طور پہ صفایا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور سیکیورٹی فورسز کی, انٹیلیجنس سروسز کی آنکھوں سے اوجھل ہیں, اور یورپ کے قوانین کا بھی پوری طرح بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیلوں میں بھی یہ نیٹ ورک موجود ہیں, اس سے باہر بھی موجود ہیں.
اچھا سلمان جاوید صاحب, جو بات آپ نے کہی اور جو بات ابھی ہمارے ساتھی خالد فاروقی صاحب کہہ رہے تھے, کیا اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اب یہ اپنے بیسس کو تبدیل کر رہے ہیں, شفٹ کر رہے ہیں عراق اور شام کے بعد کی صورت میں؟ آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کے شواہد ملے ہوں گے, یہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے اور آپ اس پہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں.
اگر ہم آئی ایس کا جو انیشیل لٹریچر ہے جو انہوں نے ایشو کیا تھا شروع میں جب انہوں نے اپنی خلافت کا, سو کال خلافت کا اعلان کیا تھا, تو انہوں نے ایک میپ جاری کیا تھا. اس میپ کے اندر انہوں نے نہ صرف مسلم کنٹریز کو نشانہ بنایا تھا بلکہ انہوں نے ٹک مارک کیا تھا اسپین کو, جو کہ کسی زمانے میں ہمارے لٹریچر کے اندر ہسپانیہ کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. ان کے نزدیک وہ تمام علاقے جو کسی نہ کسی دور میں مسلمانوں کے تسلط کے زیر اثر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو واپس ملنے چاہیے, اور ان کے اندر کوئی بھی ایسی کاروائی جس کے ذریعے وہ اپنی خلافت کا جھنڈا وہاں پہ لہرا سکیں وہ اس کو جائز اور برحق سمجھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل اس لیول پہ ضرور ڈرائیو ہوگی یا اس ڈائریکشن میں ضرور ڈرائیو ہوگی جہاں پر وہ یورپ کے ہارٹ کو تو جا کے ضرور تنگ کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان علاقوں کو ضرور ٹارگیٹ کریں گے جن علاقوں کو سمبولیکلی وہ لوگ یوز کر سکیں اپنی آئیڈیالوجی کے اندر. تو اسپین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک ہب ہے بہت سے لوگوں کا آنے جانے کا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ اکراس میڈیٹرینین جتنے بھی عوامل ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اسپین کے اوپر. اس کے علاوہ اسپین کی اپنی خاص حیثیت ہے ان کی آئیڈیالوجی کے اندر. تو ڈیفینیٹلی جب یہ اپنی بیسس شفٹ کریں گے اور جب یہ واپس جائیں گے تو ان کا ایک خاص ٹارگیٹ جو ہے جہاں یورپ کے باقی ممالک ہوں گے یا ان کے شہر ہوں گے وہاں ڈیفینیٹلی اسپین جو ہے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہوگا. اسپین کے اگر آپ دیکھیں تو میجر جو ٹیرر اٹیک بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ بومبنگ سے, میڈرڈ بومبنگ سے لے کر ابھی تک کے, وہ اس میں انہوں نے اسپین کو خاص طور پہ اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ وہ سمبولیکلی اسپین کو یوز کرتے ہیں اپنے لٹریچر کے اندر, اپنی آئیڈیالوجی کے اندر. تو بیسس ڈیفینیٹلی ان کی, جس طرح کے بھی ہمارے ساتھ نے بھی کہا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بے شک وہاں پہ نہیں بھی گئے ہوں گے, تب بھی انہوں نے ان کے ساتھ جو رابطہ رکھا ہے اور ان کے لٹریچر کے تھرو اور ان کی جو کنیکشن ہے ان کے تھرو جو انہوں نے انسپریشن حاصل کی ہے, اس کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ نیٹورک جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمیں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آئی ایس ایس کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کے اندر لوگ نئے سرے سے داخل ہوئے ہیں. یہ القاعدہ کے جو فٹ سولجرز تھے, مڈل ٹیئر کے یا لوور ٹیئر کے, وہ لوگ ہیں جو کہ آئی ایس ایس کی طرف گئے ہیں. ان میں سے بیشتر جو ہے وہ آلریڈی القاعدہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ یورپ کے اندر آلریڈی موجود تھے, وہاں پہ رہ رہے تھے, جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہاں کے جو لاز ہیں ان کو ایڈھیئر کرتے ہوئے, ان کے اندر جو لوپ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے وہاں پہ رہ رہے تھے. اب وہی لوگ سلیپنگ سیلس کے طور پہ آئی ایس ایس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی بیسز نہیں ہے جو کہ وہاں پہ بن رہی ہے, بلکہ یہ نیٹورک آلریڈی وہاں پہ موجود تھا. البتہ اب اس کو ایک آرگنائزڈ جو انفراسٹرکچر ہے یا آرگنائزڈ جو نیٹورکنگ ہے اس کے تھرو کھڑا کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان جاوید صاحب, اور جناب خالد فاروقی صاحب اور اقبال چودھری صاحب, آپ تینوں صاحبان نے ان پٹ دیا اس سلسلے میں. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم سے انٹرنیٹ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کی اب افغانستان کے بارے میں ایک نئی پالیسی وضع کرنے جا رہی ہے. اس سلسلے میں جو ایک بیان تھا امریکہ کے وزیر دفاع جیمس میٹس نے کہا تھا,
We will meet with the President, Secretary Tillerson and I, and several others on the National Security Team. We will move this toward a decision. As I said, I think it was yesterday, publicly, we are coming very close.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ ملاقات ہو رہی ہے, یعنی جمعے کے دن ان کی سیکرٹری ٹیلرسن اور صدر ٹرمپ کی, اور اس میں وہ اس پالیسی کو فائنلائز کریں گے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان میں پالیسی انسٹیٹیوٹ کے جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, اور چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے مسٹر ایلن برمن جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یہاں واشنگٹن میں فارن پالیسی کاؤنسل کے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ اس پالیسی کا بیسس کیا ہونا چاہیے, فوکس کیا ہونا چاہیے؟
جی, پالیسی کا بیسک اور فوکس تو ظاہر ہے کہ افغانستان ہے, اور افغانستان میں جو 17 سال سے ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ جنگ اسٹیل میٹ ہے, اور اسٹیل میٹ سے کس طریقے سے نکلنا ہے اس کے لیے انہوں نے پالیسی بنا دی ہے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹروپس میں سرچ کر دیں مزید 4-5 ہزار یا جتنے پینٹاگون کو کہا تھا بھیج دے, لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے کہ اسٹریٹجی کیا ہے. تو اب اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو پینٹاگون ہے, اور اس کے علاوہ جو میک ماسٹر ہے, اور اس کے علاوہ میٹس وغیرہ, یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بڑے مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ایریا اپروچ کر لو, ریجنل اپروچ کر لو, اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جو اپروچ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو پینگے بڑھا رہے ہیں, جو ان کی دوستی بڑھ رہی ہے, اسٹریٹجک تعلقات ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں افغانستان کو ایک بگر رول دینے کے لیے یہ میرے خیال میں کہ اس کا فوکس ہوگا.
اچھا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان پاکستان پر اس سلسلے میں مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے, اور پاکستان اس سلسلے میں جو کچھ افغانستان کے ساتھ کر سکتا ہے, مطلب ہے کہ امن کی طرف, وہ تو کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا.
اچھا.
تو ظاہر ہے میرے خیال میں کہ ریجنل اپروچ اڈاپٹ ہوگا, اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کے فورسز کو اسپیشل ٹریننگ دی جائے گی, اور میرے خیال میں 4-5 ہزار کے لگ بھگ مزید فوجی آ جائیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. مسٹر برمن, یو ہیو heard about this news that they are going to finalize the policy about Afghanistan. So what do you think, what would be the focus of that policy, and what should be the focus of that policy?
Well, I think that's a very good question, and to be clear, I think a lot remains unknown about exactly what the policy would take. I think there are really three or four things that are being focused on very heavily by the administration. The first is troops, the size of the American troop contingent that's deployed to Afghanistan that will keep the peace, that will help the Afghan government combat the Taliban and the Islamic State. The second is how long those troops will be there. One of the Trump administration's major criticisms has been that the Obama administration signaled very early that it was planning to pull out. And as a result, that undermined American strategy. And the third is, what degree of private involvement will there be? Meaning, will there be private contractors there, or will these be standing American troops?
All right, Mr. Berman, stay with me, please. I have one more question for you. But before that, my colleague Behzad Jilani will translate what you have said.
شکریہ جعفر صاحب. جعفر صاحب بات کر رہے تھے فارن پالیسی کونسل کے ایلن برمن کے ساتھ, اور ان سے ان کا سوال یہ تھا کہ اس وقت جبکہ صدر ٹرمپ اپنی ٹیم سے ملنے والے ہیں اور افغانستان کے بارے میں حتمی پالیسی کا اعلان ہوگا, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حتمی افغان پالیسی کے بارے میں توقعات کیا ہیں, اس کا فوکس کیا ہوگا, محور کیا ہوگا, اور یہ محور کیوں ہوگا. جس کے جواب میں انہوں نے ایلن برمن صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پالیسی کیا ہوگی, لیکن تین یا چار نکات ایسے ہیں جن پر توجہ دی جا سکتی ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو امریکی فوجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی, اور یہ وہ تعداد ہے جو کہ افغان حکومت کی مدد کرے گی داعش کے لیے اور طالبان کی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ کتنی دیر تک یہ فوجی وہاں پر رکیں گے, کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کی پالیسی کے اوپر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ فوج جلدی نکال لیا گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر امریکہ کے مشن کو نقصان پہنچا. اور تیسری بات جو کہ آج کل ظاہر ہے کہ کافی پچھلے دنوں سے خبروں کا محور ہے, کہ پرائیویٹ انوالومنٹ وہاں پر کتنی ہوگی, یعنی کہ کانٹریکٹرز کو کتنی وہاں پر انوالومنٹ دی جائے گی اس مشن کے اندر جو امریکہ کا ہے.
The last question, Mr. Berman, is that what do you think that what would be the future role of India to establish peace in Afghanistan?
Look, I think the Trump administration has made very clear on this issue and on other issues that it is really looking for partners. It doesn't want to have an America, a solely American strategy towards Afghanistan. It wants to involve partners. This includes, obviously includes India. It includes the countries of Central Asia as well. I think what we're going to see is an attempt by the administration to build as broad a coalition as possible to augment American efforts.
Thank you very much, Mr. Berman. I really appreciate your participation in my program. Thanks a lot.
ایلن برمن سے پوچھا جعفر صاحب نے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے امن میں انڈیا کا کردار کیا ہوگا, جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بارے میں بڑی واضح اور صاف پالیسی رکھتی ہے, اور وہ وہاں پر حلیف ضرور اپنے چاہتی ہے, شراکت دار چاہتی ہے, اور صرف امریکی اسٹریٹجی ہی کے ذریعے وہاں پر نہیں کام کرنا چاہتی. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو بھارت تو ہوگا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی کہ سینٹرل ایشیائی ملک یعنی وسطی ایشیائی ملکوں کو بھی ساتھ ملایا جائے اور ایک وسیع تر اتحاد بنایا جائے تاکہ افغانستان کی حکمت عملی کو ترتیب دیا جا سکے.
بہت شکریہ بہجت آپ کا. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب موجود ہیں جو اگلے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے جو پاکستان کی فوج کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ داعش ملک میں نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ بنا سکتی ہے, ان کو اپنی طرف لانے کے لیے وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کو استعمال کر سکتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعد نذیر ہوں گے, اور ہمارے ساتھ جناب اویس احمد لغاری صاحب ہوں گے جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی انفارمیشن کمیٹی کے رکن ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی, اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے نوجوانوں کو شدت پسند تنظیموں سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک تربیتی پروگرام میں شامل نوجوانوں سے خطاب میں جنرل باجوہ نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے نقطۂ نظر سے ہوشیار رہیں. یہ بتائیے جناب سردار اویس احمد لغاری صاحب کہ آپ کا تعلق خاص طور پر اس شعبے سے ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے, کس حد تک پاکستان میں اس کے امکانات ہیں؟ جیسا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں داعش خاص طور پر ترغیب دیتی ہے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, پاکستان میں کتنے چانسز ہیں اس کے؟
آپ کو اور آپ کے سامعین کو جی بہت سلام, شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے. میں نے پاکستان کے اندر ایک تو شکر الحمدللہ انٹرنیٹ کی جو پرولیفریشن ہے, جو استعمال ہے اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, وہ چند سالوں کے اندر بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. سو اس کی پہنچ ہر مکتب فکر تک پہنچی ہے اور ہر ایج گروپ اس کا استعمال کر رہا ہے. فیس بک, انٹرنیٹ, خبریں, ہر قسم کی چیٹس, یہ جو ساری جو بھی انٹرنیٹ کی کمیونٹی ہے سوشل میڈیا کی, تو اس کے اوپر ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ اسٹیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم لوگوں نے ایک ای کرائم بل بھی انٹروڈیوس کر کے پارلیمنٹ میں پاس کروایا تاکہ اگر ہیٹ سپیچ اور ہیٹ کا جی کانٹینٹ اور بہت زیادہ جی اگریسو ایک جی نیریٹو رکھنے والی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر پھیل رہی ہوں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایک لیگل طور طریقہ ہو اس کو جی کاؤنٹر کرنے کا اور جی ڈسکریج کرنے کا. لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری پولیٹیکل اور ہر قسم کی جو ہماری بزنس ایلیٹ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو بزنس لیڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس, پروفیشنلز, یونیورسٹی کے اکیڈیمیا, ان تمام مکتب فکر کو اس چیز کی اویئرنیس بھی پیدا کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اور ینگ مائنڈس کو جو بہت آسانی اسے انفلوئنس ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک آؤٹ ریچ ہوتی ہے, ان کا ریچ ہے ہر قسم کے کانٹینٹ کا, تاکہ لوگ ان کو جو ود آؤٹ اینی بارڈرز انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان کے گھروں اور ان کے بیڈ رومس تک پہنچ سکتے ہیں ان کی مشینوں کے ذریعے, ان کو ان لوگوں میں تمیز ہو ان ینگ مائنڈز میں کہ کون آپ کے حق میں ہے, کون خلاف ہے, کون آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, کون آپ کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ایک اس کی اویئرنیس کا ایک میرے خیال میں ایک بہت ہیلدی پروسیس ہے جو ہمارے پارلیمان کے اندر بھی ڈسکس ہو چکا ہوا ہے اور آرمی چیف نے بھی غالباً اس کا ذکر انٹرنیز کے ساتھ ملاقات کے اندر کیا.
اچھا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اس پرٹیکولر ٹائم پر اس بات کا تذکرہ کرنا اور نوجوانوں کو خبردار کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہے یا یہ کہ ایز اے جنرل انہوں نے یہ انتباہ جاری کیا ہے؟
نہیں, باتیں دو تھی, ایک تو جو اس کے ایڈریسی تھے وہ نوجوان تھے, وہ انٹرنشپ کے لیے جو آئی ایس پی آر کے ساتھ آئے تھے, تو ظاہر ہے انہی کو ایڈریس کرتا اور ان کے ذریعے باقی نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا تھا, کیونکہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ ہے وہ نوجوان زیادہ استعمال کر رہے ہیں ایک, اور دوسری بات ہے جو داعش کا ٹارگٹ ہے وہ بھی نوجوان ہے, تو دونوں لحاظ سے یہ فوکس میں آ گیا ہے نوجوان. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے فیوچر ہیں اور میرا اس پر یقین ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا اور پھر والدین کی خدمت کرنا اور تیسرا ہارڈ ورک رکھنا اور ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو کہ آپ کو مطلب ایسے تنظیموں کی طرف یا ایسے کاموں کی طرف یا ایسے قسم کے بیانیے کی طرف بلائے جو کہ متشددانہ ہو یا جس میں ہیٹ ہو یا جس میں اس قسم کے داعش کے لوگ اسپیشلی اس سلسلے میں کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں, اور ان کا ایک نیٹ ورک بھی ہے اور بہت سارے نوجوان یورپ کے ہیں یا ادھر کے ہیں, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ان کو جوائن کیا ہے, کیونکہ یہ ایسا موڈ ہے کہ جس میں آپ پرسنالٹی کی سگنیچر بنا, پروفائل بنا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پر کام کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو اپنے بیانیے میں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا انڈاکٹرینیشن بھی ہے, برین واشنگ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو نوجوانوں پر فوکس کر کے انہوں نے خبردار بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کو پاکستان کا مستقبل بھی کہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا مستقبل اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو, تو اگر یہ محفوظ ہوں, یہ ان قسم کے انفلوئنس سے باہر ہو, تو پھر تو ان پر زیادہ انہیں مطلب کہ خوشائن بات پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا انٹرنیٹ کا استعمال ہے, تو موسٹلی یہ شہروں تک ہے, اور شہروں میں بھی صرف لکھا پڑا وہ طبقہ اور وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہے پاکستان کی, تقریباً نئے سینسس میں تقریباً 23 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں. 23 کروڑ کے لگ بھگ میں 1 کروڑ کے پاس مشکل سے انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا اپیل تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک ایسے آرگنائزیشن کے لیے یہ واقعی ایک جو ریکروٹنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے. جی
اچھا لغاری صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سے متعلق, سوشل میڈیا سے متعلق قوانین ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو مؤثر نہیں ہے یا ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور اس سے ان داعش جیسی آرگنائزیشنز کو موقع مل جاتا ہے اپنے پیغام کو, اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
سر, ایک تو میں اس فیکٹ کے ساتھ اگری نہیں کروں گا جو ابھی بیان کیا گیا کہ ہماری جو ایکسس ہے وہ صرف 1 کروڑ لوگوں تک ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 1 کروڑ لوگوں سے بہت کہیں زیادہ پینیٹریشن ہے. انٹرنیٹ صرف ہماری لینڈ لائنز کے ذریعے نہیں ہے, 4G وغیرہ کی بھی نیٹ ورکس کے ذریعے بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے. 10 کروڑ کے قریب تو ٹیلی فون کے یوزرز ہیں ہمارے, اس میں سے کم از کم آدھے جو ہیں وہ براڈ بینڈ سروسز انٹرنیٹ کی استعمال کر کے فیس بک یا کسی نہ کسی پیج تک ایکسس رکھتے ہیں. سو آؤٹ ریچ اور ہماری جو پینیٹریشن اکانومی اور ہماری سوسائٹی میں ہے اس قسم کی ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا کی, وہ کہیں زیادہ ہے. ہم تو رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارے ہلکے دیہات کے علاقوں میں وہاں آپ سوچ نہیں سکتے کس قسم کا استعمال کیا جاتا ہے. اور وہاں بھی اب یہ چیز, آپ کا جو سوال سے ریلیٹڈ ہے, یہ چیز فیل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر کسی کو چھیڑ نہیں سکتے, کسی خاتون کے ساتھ توہین نہیں کر سکتے, کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے. کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ 3-4 کیسز کا تو مجھے معلوم ہے جو ملتان اور دیرہ غازی خان جیسے ریموٹ ایریاز کے اندر بھی رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو کے جو مظلوم لوگ تھے ان کو کافی اس سے جی ریلیف ملا ہے, ای کرائم بل کا جو قانون ہے اس کی وجہ سے. ہاں, قانون جو میں خود اس آئی ٹی کمیٹی کا ایک جی ممبر ہوں جنہوں نے ریکمینڈ کر کے پارلیمنٹ میں بھجوائی تھی, اس میں کچھ لوگوں کے مطابق, کچھ اسپیسیفک انٹرسٹ گروپس اور کچھ این جی اوز کے مطابق وہ قوانین کچھ جو ہیں وہ شاید کانٹینٹ کے اوپر کسی قسم کی قدغن لگاتے ہیں, لیکن ان کے جتنے بھی بہت ایک پروپیگنڈا تھا اس کو پوری پارلیمان نے کافی جی پازیٹیولی ایکسپٹ کر کے, اس میں ترامیم کر کے بہت حد تک ریفائن قانون ہوا ہے, اور یہ قانون آہستہ آہستہ اور بھی ریفائن ہونے کی طرف جی ہوئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایف آئی اے ہے اور جن ایجنسیز کو ہم نے ذمہ داری لگائی ہے انٹرنیٹ کی اس پوری جی ڈومین کو کا دھیان رکھنے کے لیے, وہ لوگ بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی کوئی دہشت گردی کے منصوبے وغیرہ جو ہیں, جو پہلے سے پکڑے جاتے ہیں اور فیل کیے جاتے ہیں الحمدللہ, وہ بھی اس کے اندر اس قسم کی ٹیکنالوجیز کا استعمال ہی 80% سے زیادہ ہوتا ہے, جہاں سے یہ ٹریس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو پہلے سے بندہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اور کاؤنٹر جی ٹیررزم کے اندر, چاہے آپ جو بھی کہیں, میرے خیال میں پوری جی دنیا میں جو آپ نمبر آف کیسز ہو سکتے تھے اور جتنے پریونٹ کیے گئے, پاکستان الحمدللہ کاؤنٹر جی ٹیررزم کے اندر فرنٹ لائن سٹیٹس کے اندر ہے. نہ صرف فرنٹ لائن ان ریل سینس, بلکہ جنہوں نے سب سے زیادہ ریزلٹس کیے ہیں, اور وہ اسی انہی قسم کی ٹیکنالوجیز کی بیسس کے اوپر کیے ہیں.
بہت شکریہ جناب لغاری صاحب آپ کا, اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کا صحیح معنوں میں دار و مدار ہے, اور بہت اچھا ان پٹ آپ دونوں نے دیا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ دونوں صاحبان کا. اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ ہفتے نمایاں کمی ہوئی ہے. گیارہ اگست کو زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 19.94 ارب ڈالر تھا۔ اکتوبر 2016 کے بعد یہ سب سے کم ترین سطح ہے اس کی، اس وقت 24 ارب ڈالر سے زیادہ کا حجم ہو گیا تھا۔ ہم گفتگو کریں گے اس سلسلے میں، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب جو پاکستان کے وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سنوائیں گے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فائننس کمیٹی کے رانا افضل صاحب، ان سے ہمارے ساتھی نے جو گفتگو کی اور اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟
اٹ از اے میٹر آف کنسرن، کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں اور ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں، تو اب اس کے اوپر گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے کہ ریزروز کو بلڈ اپ کیا جائے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ان شاء اللہ بلڈ ہو جائیں گے۔ اس وقت پالیسی میکنگ میں ایفرٹ ہو رہا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی 3 منتھ سے بھی زیادہ کے ریزرو کو اویلیبل کر لیں، تو ڈیٹ سروسنگ بھی ہے اس سال میں، وہ بھی ہم نے میٹ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزوں پہ کام تو ہو رہا ہے۔
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے بڑا ایک بدتدریج اضافہ ہو رہا تھا، کیا جو ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹ اس میں ایک مین ایلیمنٹ آئل کا بھی ہے، کیا جو جیسے فرنس آئل اور دوسرے لگ، کیا ایک وجہ یہ بھی ہے سر؟
دیکھیں، اور جو ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں اس میں مشینری کا کافی بڑا کمپوننٹ ہے، آئل کا کمپوننٹ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یقیناً آئل کا بھی کمپوننٹ ہے، اور اس دفعہ جو ہائیڈل کی پروڈکشن ہمیں ملنی چاہیے تھی ان مہینوں کے اندر، وہ ہائیڈل میں کوئی 1500 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، جو ہائیڈل پاور میں آئی ہے، تو وہ ظاہر ہے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو تو میٹ کرنا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، دے پٹ ٹوگیدر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو اپنے ریزرو بلڈ کرنے کی طرف پوری توجہ دے رہی ہے گورنمنٹ، اور دیکھیں اگلے 2-3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو میک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر اشفاق، یہ فرمائیے کہ یہ بلڈ اپ کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جب تک ایٹ پار نہ ہو، یا ایکسپورٹ آپ کی امپورٹ سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک بلڈ اپ نہیں ہوتے، اور جو فورن ریمیٹنس ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ بڑھ نہیں رہا ہے۔
جی، اس کے دیکھیں وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو بیلنس آف پیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ اس وقت ہوتا ہے ریزرو میں جب آپ کا ان فلوز زیادہ ہو آؤٹ فلوز سے۔ تو ان فلوز کیسے کیسے ہوتا ہے؟ ان فلوز ہوتا ہے ایکسپورٹ کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے، ریمیٹنس کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے، اسی طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے، پھر آپ بورو بھی کر لیتے ہیں، یہ سارے ان فلوز ہیں۔ آؤٹ فلوز کیا ہوتے ہیں؟ کہ آپ اپنے بیرونی اکاؤنٹ کے خسارے کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں۔ تو اگر بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ اتنا زیادہ ہو جائے اور پھر ڈیٹ سروسنگ بھی آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑ جائے، تو ڈالر کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ کے ان فلوز سے زیادہ آؤٹ فلوز ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے ریزرو گرنے لگتا ہے، اینڈ وائس ورسا، کہ اگر ان فلوز زیادہ ہو اور آؤٹ فلوز کے مقابلے میں تو ریزرو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہے، تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ ہمارا آؤٹ فلو زیادہ ہو رہا ہے ان فلوز کے مقابلے میں، اس لیے ریزرو بھی گر گیا ہے، اور یہ اس مالی سال میں یہ اور بھی نیچے چلا جائے گا۔ اور یہ بات ہم میں پچھلے نومبر سے یہ لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ
میرے خیال میں ڈاکٹر اشفاق حسین کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، انفارچونیٹلی یہ ٹیلی فون کی جو ٹیکنیکل پرابلمس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اور میرے خیال میں تمام ہی نیٹ ورکس کے پروگراموں میں خلل پڑتا ہے، تو ہماری پروڈیوسر کوشش کر رہی ہیں کہ دوبارہ ان کو کانٹیکٹ کر سکیں، اگر ان سے کانٹیکٹ ہو سکا تو پھر اس گفتگو کو ہم جاری کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ان میں اتنی کمی کیوں آئی ہے، اور اس کمی کا پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے مستقبل کے معاشی اور مالی معاملات پر کیا اثر پڑے گا، یہ گفتگو ہم، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو ان کی لائن ملنے میں دشواری ہو رہی ہے، ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر اگر ٹیلی فون لائن ان کی مل جاتی ہے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اور ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے جو زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی والا ہمارا سیگمنٹ تھا، اس کے لیے ہم نے پاکستان کی وزارت خزانہ سے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن کوئی شخص اپنا کمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم اس وقت تو انٹرنیٹ پر اپنے سننے والوں کے پیغامات دیکھ رہے ہیں۔ اشفاق صاحب مسعودی ہمیں پیغام دیا ہے، نظام الدین صاحب ہیں، شارق شاہ صاحب ہیں، رانا کامران حسن صاحب ہیں، یہ متعدد لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں اور بہت ساری باتیں جاننا چاہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر ٹیلی فون نہیں مل رہا ڈاکٹر اشفاق صاحب کا تو پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے دو بیٹوں کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، لیکن یا تو ان کو نوٹس نہیں مل سکے یا وہ آ نہیں سکے۔ ہم نے اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلسل ان کے ٹیلی فون بند آ رہے تھے، ان سے بات نہیں ہو سکی۔ ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار سلمان عابد صاحب ہیں۔ سلمان عابد صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت پولیٹیکل ملک میں؟ سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں؟ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب لا ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے کہ اب اس وقت نیب میں کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیں، نیب کی جو لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ آج بھی نیب کے بہت سے افسران جو ہے سپریم کورٹ میں باغی چل رہے تھے اور وہ کاپیز جتنی تھیں وہ کلیکٹ کر رہے تھے، جتنے جو پیچھے دنوں سپریم کورٹ کے اندر ریفرنسز وغیرہ لگے، تاکہ وہ تمام ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں کیا کیا آرڈر ہوئے، تاکہ کوئی ایسا کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ خاصی پریشان کن اس طرح ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے بلایا گیا اور اس میں انہوں نے اپنی ایک پوزیشن لی اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی سوال وغیرہ کا آپ بنا کے دے دیجئے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو، وہ یہ چاہ رہے ہیں اصل میں، وہ کوئی کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہ رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات کی جائے وہ لائرز اور آفٹر کنسلٹیشن کی جائے۔ حالانکہ جو نیب لا ہے اس میں جب کسی شخص کو، ملزم کو بلایا جاتا ہے یا کسی بھی شخص کو جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، تو یہ آئی او اسے اپنی پسند سے اور فیس ٹو فیس سوال کرتا ہے تاکہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جا سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے متعلقہ لوگ ہیں وہ یہ کسی بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ براہ راست وہ آئی او کو ون ٹو ون ان کو جواب دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب جو ہے پراپر کنسلٹیشن کے ساتھ ہو۔
اچھا، دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت تو ملک میں کہ 62 اور 63 جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پیش کیا جائے، کیا ایسے امکانات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، پاکستان کی جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ جی پارلیمنٹ کو بہت زیادہ اختیار ہونے چاہیے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہاں پر جمہوریت آنے سے بہت سے مسائل اچھے بھی ہوئے اور نقصان بھی ہوئے، لیکن ایک بات تو بنیادی پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے کے لیے یہاں پر انتہائی خطرناک قسم کے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیتے ہیں سیاستدان، ڈرگس کے منی کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، کرپشن منی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ آنے کے بعد پیسہ اسی لیے کلیکٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن کے لیے اتنا ہیوج اماؤنٹ کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو انویسٹ کیا جائے. اب ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر آلریڈی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہوں کہ جس میں انٹرنیشنل ٹیررزم بہت زیادہ وہاں سے جنریٹ ہوتا ہو، وہاں سے لوگ آتے ہوں اور ڈرگس جو ہے وہ گیٹ وے ہو ڈرگس کے لیے، وہاں پر اگر آپ پارلیمنٹ کو اتنا زیادہ اختیار دے دیں گے اور ایک ایسی پارلیمنٹ کو کہ جو کہ ڈرگس منی کے ذریعے وہاں پر لوگ آتے ہوں، کرپشن کے پیسوں سے لوگ آتے ہوں، جرائم پیشہ افراد کی سپورٹ سے لوگ آتے ہوں، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 62-63 کو ختم کرنا، کسی بھی ایسے قانون کو ختم کرنا جس میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو کرپشن کے خلاف اسٹیپ لینے سے روک دیا جائے یا جرائم کے خلاف اسٹیپ لینے سے روک دیا جائے، وہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا.
اچھا، کیا اس صورت میں سپریم کورٹ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے اگر ایسا کوئی قرارداد منظور کر لی جائے؟
دیکھیں، ایسا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ جو تھی وہ انٹرفیئر کیا کرتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے 18ویں 19ویں ترمیم انہوں نے کچھ ایسی بیچ میں آرٹیکل شامل کر دی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. مثلا آرٹیکل 6 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں آرٹیکل 6(2)(a) کا انہوں نے اضافہ کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب پاکستان میں مارشل لایا جاتا تھا تو مارشل آنے والی اتھارٹی وہ یہ کرتی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی جسٹیفیکیشن دے کے اور اس کو جسٹیفائی کرواتے تھے، لیکن انہوں نے جو اضافہ کیا آئین میں آرٹیکل 6(2)(a) کا اضافہ کر دیا جس کے تحت پاکستان کی کوئی بھی سپریم کورٹ اور کوئی بھی ہائی کورٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ اور کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی اور ان کے حق میں کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتی. اس قسم کے قوانین پہلے پاکستان میں تھے، اور اب بعد میں جو انہوں نے شکوں کا اضافہ کیا اس میں یہ کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ کو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ایک پیٹیشن پینڈنگ ہے جس میں جو بنیادی جو آرٹیکل جو انہوں نے شامل کی تھی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکے کہ کون سی آرٹیکل جو ہے اس کے پریمبل سے میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اس کو آلریڈی میں نے ہی چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ کیس جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے.
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سلمان عابد صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. اس وقت جو پاکستان میں سیاسی صورتحال بن رہی ہے، زرداری صاحب نے بھی ایک نیوز کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جمہوریت کی حمایت کی تھی نواز شریف صاحب کے، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟
دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کا پیغام بڑا واضح ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کو مستقبل میں سیاسی منظرنامے پہ دیکھ بھی نہیں جائے، اور اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو ایسی صورتحال میں وہ کیوں کر نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی لڑائی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر طاقت کی لڑائی ہے. چاہے وہ پچھلے دور میں 2014 میں آصف علی زرداری نواز کا ساتھ دے رہے تھے، اور اگر آج وہ ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں مسئلہ جمہوریت کا نہیں تھا بلکہ طاقت کے مراکز کے درمیان اپنی اپنی سیاسی بقا کی جنگ کا مسئلہ ہے. اب بھی آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کمزور شخص کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل نہیں ہے اور وہ اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر رہا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب یا کوئی اور بھی اس موقع پر نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اداروں سے تصادم کی پالیسی اختیار کرے. تو میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کافی سمجھدار آدمی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پاور ڈائنامکس میں اس وقت نواز شریف کہاں کھڑے ہیں.
اچھا، دوسرے مجھے یہ اور بتائیے کہ آپ کو جو کیسز جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہیں اور دوسرے لیڈروں کے خلاف بھی ہیں، اس وقت جو یہ احتساب کا عمل ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ ملک میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی جو ڈورے ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں، سپریم کورٹ سے یا یہ کہ کوئی اور ادارہ ہے، مقتدر ادارہ جہاں سے یہ انیشیٹ کی جاتی ہے؟
اس کا تو ایک بنیادی دباؤ تو یہ تھا کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا تھا وہ سب کے خلاف بلا تفریق احتساب کا عمل شروع کرتے، لیکن کیونکہ ہماری پولیٹیکل حکومتوں نے اس کے اوپر سمجھوتا کیا، کمپرومائز کیا، اور کوئی احتساب کا عمل شروع نہ ہو سکا. اس کے نتیجے میں ملک میں ایک یہ رائمہ تو بن رہی تھی کہ اس ملک میں کڑا احتساب ہونا چاہیے کرپشن، بدن مار یا لوٹ مار کے کانٹیکٹ میں. اب وہ جو ویکیوم تھا جو گورنمنٹوں نے خود کریٹ کیا اس کو جوڈیشری کے ذریعے فل کیا گیا اور عمران خان جو ہے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ خود عمران نوازی صاحب کہتے تھے کہ یہ معاملات کورٹ میں حل ہوں گے, آپ کورٹ میں جائیں سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں. تو اب جب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا آیا ہے تو کورٹ پر ایک بڑا پریشر بلڈ ہو گیا ہے اور کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فرد واحد کا احتساب ہی کیوں, باقی لوگوں کو احتساب کے دائرے میں لایا جائے. اور یہ جو خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کے ایک جج کو نگرانی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے نیب کے کیسز میں, اس سے بھی اور زیادہ دباؤ بڑھ گیا کہ باقی تمام لوگوں کا احتساب کون کرے گا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خود جوڈیشری کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایک دباؤ بڑھ رہا ہے اور مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے. سب فریقین کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب کے عمل کو سب کے خلاف بلا تفریق شروع کیا جائے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یقینی طور پر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سب ہوگی, جو بار بار جنرل باجوہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اور اداروں کے تابع ہو کے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ادارہ کار میں کام کرے گا. تو ایک کلیئر میسج جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوجی قیادت کی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو انشور کیا جائے, اس طرح کی پروٹیکشن جو ہے ہمارے ریاستی اداروں کو حاصل ہو جائے اور میسج بڑا کلیئر ہو. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ادارے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جی آئی ٹی کے اندر بھی جو افسران تھے, عام طور پہ کہا جاتا تھا یہ افسران جو ہے کہاں احتساب کر سکیں گے, کہاں یہ انویسٹیگیشن کر سکیں گے, لیکن آپ سب نے دیکھا کہ جب ریاست کے ادارے مطلب جوڈیشری اور فوج جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور کہا گیا کہ آپ بلا خوف اور جھجھک جو ہے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں, تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی اگر احتساب کا عمل شروع ہوگا, جب تک طاقتور طبقہ ادارے جو ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے احتساب کے عمل کے پیچھے, تو ہمیں کوئی بہتر نتیجہ نہیں مل سکے گا.
اچھا بھٹا صاحب, سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بھٹا صاحب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو نیب میں کیسز ہیں ان کی نگرانی کے لیے ایک سپریم کورٹ کے جج کو مقرر کیا گیا ہے جو ضابطے کے یا قانون کے خلاف ہے, جس سے جو ملزمان ہیں یا جن پر الزام ہے ان کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, یہ کس حد تک قانونی طور پر درست ہے؟
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پروسیجر کا, جو نیب آرڈیننس کا پروسیجر ہے اس میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس طرح ڈیپیوٹ کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے جمہوری دور میں جس طریقے سے قانون کا نفاذ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ تمام نظام کیپچر کیا جا چکا ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز نے, ڈفرینٹ پارٹیز نے کرپشن کے اوپر ایک اصول آپس میں جو سیکرٹلی طے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات کو پروٹیکشن دیں گے اور ایک دوسرے کے معاملات کو خراب نہیں کریں گے. اب چند چیزیں جو امپورٹنٹ آ سکتی ہیں اس کیس کے دوران میں, اس میں یہ ہے جس طرح کہ سیکشن 2 ہے جس کے اندر یہ ہے کہ کب سے یہ نافذ عمل ہوگا. اگر 1985 تک کا, حالانکہ 99 میں قانون بنا لیکن اس میں یہ جو رکشنز کا اور اس کا جو لمٹ رکھا تھا وہ 1985 کا رکھا گیا. اسی طریقے سے اس میں ایک دو چیزیں اور بھی اہم ہیں. عام قانون کے تحت 234 سی آر پی سی کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملزم نے ایک آفینس کیا ہے تو 3 آفینسز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 17D آف دا نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک آدمی کے خلاف مور دین 1 ریفرنس نہیں آ سکتے. کتنے بھی لمٹ میں کچھ کیا ہوگا تو اس شخص کے خلاف صرف ایک ریفرنس بنے گا اور ایک سے زیادہ ریفرنسز نہیں آتے. 17D نیب آرڈیننس ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, جیسے کہ آج ان کو طلب کیا گیا اور وہ نہیں گئے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شارٹلی یہ سارے افراد پاکستان سے چلے جائیں گے. اور کیونکہ ان کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا ابھی تک, اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی اتھارٹی ان کو راستہ دے رہی ہے بھاگنے کے لیے کہ آپ آرام سے نکل جائیں, ادر وائز ان سب کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور مجھے کبھی شبہ ہے کہ شارٹلی آپ دیکھیے گا کہ مین مین سارے افراد پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں نیب آرڈیننس کی سیکشن 4 بھی بہت رول اس کا بھی ہوگا. اس کا وہ یہ ہے کہ کہاں تک اس کے اوپر اپلیکیشن کہاں تک ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی کنڈیشن ہے کہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہوگا اور وہ سروس آف پاکستان میں رہتا ہوگا, یا اس نے کسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ مل کے ایڈونچر کیا ہے تو وہ پاکستان کی. تو یہ چند چیزیں بھی سیکشن 4 بھی بہت زیادہ اس کے اندر اٹریکٹ کرے گی اس کیس کے اندر, کہ آیا وہ لوگ جو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں, بے شک وہ پاکستانی ہیں لیکن اگر پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں تو کیا آپ ان کے خلاف نیا کنجکشن لا سکتے ہیں, اور اگر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آیا آپ ان کو وہاں سے گرفتار کر کے لا سکیں گے تو کس طرح.
اچھا ایک سوال میرا یہ ہے, جس بات کی طرف نشاندہی کی تھی سلمان عابد صاحب نے کہ کورٹس پر یہ دباؤ ہے کہ اب ایک اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے کہ کورٹ پر دباؤ ہے, تو کورٹ کے پاس کیا آپشنس ہیں؟ کیا وہ مطلب یہ کہ اپنے طور پر ان کو بلا سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کے خلاف تحقیقات کرو, ان کے خلاف کرو, یا یہ کہ جب تک کوئی اس کو انیشیٹ نہ کرے کورٹ سے مداخلت نہیں کر سکتا؟
دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں, ہم سب پاکستانی اور ہم سب افراد جو پاکستان میں وکالت کرتے ہیں وہ اس بات نہیں آنا مانے, یہ بات تو بہت واضح ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کسی بھی لیول کے اوپر ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں کہ وہ چیزوں کے معاملات کو اس انداز میں اٹھائے اور اس انداز میں ایکشن لے. یقینی طور کے اوپر پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں, یہ براہ راست آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ایک چیز کو ایسا سمجھا اور اس کے اوپر کاگنیزنس لے لیا اور اسٹیپ. پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ پاکستان میں سب سے کمزور ایلیمنٹ پاکستان کی جوڈیشری ہے اور جہاں تک تعلق ہے. لیکن پاکستان کے حالات اس نوعیت پہ چلے گئے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ جو پاکستان میں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن پاکستان کے زیر تحت, اور جن کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پاکستان کو اسٹرانگ کریں اور اس کو نقصان نہ پہنچائیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک تمام ڈپارٹمنٹس اس کے مطابق کاروائی کرتے ہیں, اور یہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان سیکرٹ رپورٹ اور ان کی روشنی میں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہوں پر یہ شاید کنسیڈر کیا گیا کہ ان چیزوں کو جائزہ لیا جائے اور اس میں جوڈیشی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آن بورڈ آئی اور اس کے بعد جوڈیشی نے یہ سٹیپ دینا شروع کر دیا.
بہت شکریہ جناب بھٹا صاحب اور جناب سلمان عابد صاحب. سامعین, ہمیں ڈاکٹر اشفاق صاحب کا نمبر مل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میرے پاس 2 منٹ ہیں, آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی, براہ کرم اس کے آپ جو بتا رہے تھے بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے. ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ لائن پر ہیں؟
آپ کے کنیکشن بہت ہی خراب ہے, میں کچھ سن نہیں پا رہا ہوں.
جی آپ خراب جی آپ جو بتا رہے تھے, میرے پاس 1.5 منٹ ہے, پلیز اپنی بات مکمل کر لیجئے. آپ
کی آواز بالکل مجھے کٹ کٹ کر آ رہی ہے, میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے سوالات بھی سمجھ میں آ رہے ہیں.
آپ جو بتا رہے تھے بیلنس آف پیمنٹ کے بارے میں, اس کے بارے میں بتائیے.
نہیں آپ کی آواز نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے,
میں معذرت
بہت خراب ہے.
جی میں معذرت خواہ ہوں سامعین, انفارچونیٹلی ٹیلی فون لائنیں بالکل کلیئر نہیں ہیں, آواز وہ سن نہیں پا رہے ہیں اس لیے جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زحمت فرمائی. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے آج جن موضوعات پر گفتگو کی ہے ان میں سر فہرست تو اس میں ہونے والی دہشت گردی تھی, جس کے بعد ہم نے افغانستان سے متعلق ٹرمپ صاحب کی نئی پالیسی کے حوالے سے گفتگو کی, پاکستان میں جو ریزروس کم ہو رہے ہیں فورن ایکسچینج, اس کے بارے میں گفتگو ہماری نامکمل رہ گئی انفارچونیٹلی ٹیلی فون لائنوں کی خرابی کی وجہ سے, اور ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بہت تفصیل گفتگو کی ہے اپنے ماہرین کے ساتھ. تو ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھی گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.